أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ ہود کی آٹھ آیات پچھلے اتوار کو کر چکے ہیں اس کے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بارہواں پارہ چل رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعنا منه انه ليئوس کفور اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا یعنی فائدے کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے وہ رحمت واپس لے لیتے ہیں تو بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. دیکھیں یہاں ایک بات ہے, رحمت کے معنی بار بار آئے ہیں, رحمان کے معنی فائدہ پہنچانے والا, رحمت ترس کھا کے فائدہ پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ یعنی انسان کی سائیکالوجی کو یہاں نچوڑ کے رکھے ہیں کہ جب ہم اس کو جو ہے اپنی رحمت دیتے ہیں, فائدہ پہنچتے رہتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ حالات ایسے پیدا کرتے کہ وہ فائدے کی چیزیں اس سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. تب یہ مایوسی اور ناشکری کی کیفیت ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی رحمت برسائی نہیں تھی ہم پہ, یعنی پچھلے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمتیں انعامات ہم پہ ہوئے تھے اس کو بالکل بھول جاتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ نہ پہلے کچھ رحمت برسی تھی ہمارے پہ نہ آئندہ امید ہے, اس طریقے سے مایوس ہو جاتا اور ناشکری کرتا ہے. وہ لئن اذقناہ نعما بعد ذرا مست ہوں لیقولن ذہب السیئات عنی انہ لفرح الفخور اور اگر پھر وہ نقصان یا تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو یقیناً کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے تمام برائیاں چلے گئیں, نقصان تکالیف وغیرہ چلے گئیں اور بے شک وہ فرحا یعنی اترا کر خوشی ظاہر کرتا ہے اور فخور فخر کرتا ہے. تو اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں تو مایوس ہو جاتا اور جب دے کے آزماتے ہیں تو بولتا ہے میرے سے تمام چیزیں چلی گئی ہیں جو تکلیف کی فکر کی چیزیں تھیں. اور فرحا کا مطلب کیا ہوتا, یہ دیکھیے خوشی دو قسم سے ظاہر ہوتی ہے. ایک خوشی کے لیے عربی میں لفظ جو آتا ہے مسرور کا ہے, یعنی مسرور ایسی خوشی جس میں چہرے سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ خوش ہو گئے, وہ معلوم ہوا کہ بھائی بیٹا فرسٹ کلاس نکالا تو بولے میں والد صاحب کے چہرے پہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا اور بہت خوش ہوئے بولے, یہ سرور ہے, یہ مسرور ہونا. یہ فرحہ کیا ہے, اپنی خوشی کا اترا کر اظہار کرنا, جو مومن صرف جنت میں کرے گا. جب جنت میں پہنچ جائے گا جیسا ایک فٹ بال پلیئر لے کے جا کے گول مارتا ہے تو اس کا ایم پورا ہو جاتا ہے تو وہ اچھلنے لگتا ہے, لوگوں سے تالیاں ملاتا ہے, وکٹ لیا تو لوگوں سے جو ہے ہاتھیں ملاتا, ناشتہ گاتا. تو اس قسم کی خوشی تو مومن کو جنت میں ہوگی, دنیا میں مومن اس قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتا. عام طور پہ جو فرحہ کا لفظ آیا تو یہ اس میں کیا ہے, اترا کر خوشی کا اظہار کرنا, ایگزلٹنٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں, اور پھر فخر کرنے لگتا ہے. اب یہ فخر کا مطلب دیکھیے, یعنی یہ جو کمار جو سرائی وغیرہ بناتے ہیں, برتن بناتے ہیں, اس کو بھی کل فخار جو آیا ہے وہ مٹی سے جو انسان کو بنایا, تو وہاں بھی کیا ہے, جیسا انگریزی محاورہ ہے ایمٹی ویسلز میک مچ نوائز, تو یہ فخر کا ایسی رہتا, فخر وہی کرتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے, جو اندر سے ایمان سے بھرا ہوا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ جو بھی مجھے مل رہا ہے, جو بھی لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کریڈٹ ہے, میرا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو یہاں ایک مثال میرے ذہن میں آئی تھی کہ جو ہے دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے اور کم از کم ایک گلاس پانی آپ کو پیاس بجھا سکتا, لیکن کوئی آپ کو آدھا گلاس پانی لا کے دیا, تو ہماری کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ آدھا گلاس پانی کا شکر ادا کریں, وہ باقی آدھا گلاس جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں جو ہیں. تو ہمارا شیطان کیا کرتا, جو ہمارے پاس ہے اس پہ غور کرنے ہی نہیں دیتا, جو نہیں ہے اس پہ غور کرنے دیتا. تو کیا ہے, ایک ہی فلیٹ ہے, ایک ہی گاڑی ہے, ایک ہی وہ ہے ایسا. بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پہننے کے لیے جوتے چپل نہیں ہیں. تو یہاں یہ انسان کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نچوڑ کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ناشکری نہیں کرنا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ چار کیفیات کی جو ہے ممانعت قرآن میں آئی ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی ناشکری نہیں کرنا, اور جو دیا ہے اس پہ نہ اترانا نہ فخر کرنا. یہ کیفیت ہے. اب یہ کیفیت جو ہے بعض لوگوں میں نہیں رہتی, تو یعنی ایکسیپشنز ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو تکالیف پہ صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب یہاں دیکھیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بجائے وہاں صبروا آیا, تو ایک ایکویشن ملتا کہ ایمان کیا ہے؟ صبر ہے. ایمان پہ رہنا صبر کرنا ہے. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بھئی اگر آپ صاحب ایمان ہیں, فجر کو گہری نیند سو رہے ہیں اور اذان کی آواز آئی, آپ کو اٹھنا پڑا, تو وہ تکلیف پہ, وضو کرنے پہ, نماز پڑھنے پہ, مسجد کو جو جاتے ہیں ماشاءاللہ, یہ تمام چیزوں پہ صبر کرنا پڑے گا. دھوپ تیز ہے پھر بھی آپ جماعت کو جا رہے ہیں, اللہ کے فضل سے اب رمضان کا مہینہ آ رہا, روزے کوئی انجوائے کرتے ہوئے تو نہیں رہتا, کھانا پینا بند رہتا, تب آپ نے تمام حلال انجوائمنٹس کو آپ جو ہے سیکریفائز کر دیتے ہیں. تو ایمان کا تقاضا ہی صبر ہے کہ جب تم ایمان لا کے عمل صالح کرو گے, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو اس میں تکلیف ہوگی, تو اس پہ صبر کرتے اور عمل صالح کرتے ہیں, تو ان کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں مایوس نہیں ہوتے, راحت میں جو ہے ناشکری نہیں کرتے, جو چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اتراتے نہیں, فخر نہیں کرتے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, اولئک لہم مغفرت و اجر کبیر, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو یہ آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مغفرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس سے پہلے سورہ مائدہ کی آٹھویں نویں آیت دسویں آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت و اجر کریم, اجر عظیم. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, یہاں کیا ہے, وہ لوگ جو صبر کرے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے. مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ مغفرت کے معنی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ مغفرت کے جو بنیادی معنی بچانے کے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بھی بچا سکتا, گناہوں سے بھی بچا سکتا. سورہ بقرہ کے آخری کی جو دعا ہے وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, وعفو عنا معاف کرنا. تو معلوم ہوا کہ بھئی کوئی صاحب پہلی دفعہ ایسی کوئی مجلس میں, محفل میں آ کے بیٹھ گئے اور ان کو احساس ہوا کہ بھئی میری بڑی غلط زندگی گزری ہے, مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. تو پہلی چیز وہ دعا کس چیز کی مانگیں گے؟ کہ یا اللہ جو غلط زندگی گزری ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. وعفو عنا, پہلے کہ گناہوں کو معاف کر دیجئے, کلین سلیٹ ہو گئے. اب عادت ہے, روز شام ہوتے کلب کو جاتے, بلیئرڈز کھیلتے, پتے کھیلتے, جوا کھیلتے, شراب پیتے, عادت ہو گئی ہے. تو یہ گناہوں کی معافی کی پہلے دعا کریں گے, پچھلا پورا مٹا دیجئے, اس کے بعد میں پھر وغفر لنا, پھر معافی, کائی کی معافی. یہاں یہ ہے کہ آئندہ آنے والے گناہوں سے بچا لیجئے. غفرہ میں بچانے کا سنس ہے. اس سے پہلے بھی میں تفصیل میں بات سمجھا چکا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ جو ہے سورہ فتح میں کہ غفرہ کا مطلب الغفارتو جو ہے اس کپڑے کو بولتے جو عرب میں عورتیں تیل ڈالنے کے بعد اپنے سر پہ باندھتی تھی تاکہ ان کی اومی تیل سے محفوظ رہے, اور سپاہی ٹوپی کے نیچے جو ذرا بکتر لوہے کی جالی پہنتے تھے اس کو بھی الغفارتو بولتے تھے تاکہ تلوار اور بھالے کی مار سے جو ہے ان کا سینہ وغیرہ محفوظ رہے. تو ہم اس کے معنی بخشش کر دیے, بخشش کے معنی سمجھ میں نہیں آئے ہم کو. تو وفو عنا وغفر لنا کے معنی یہ ہونے کہ یا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے, وہ ان کی سزا سے بچا لیجئے بعد میں, اور آنے والے گناہوں سے بھی بچا لیجئے. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, ایمان لاتے, عمل صالح کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے سزا, ان کے گناہوں کی سزا سے بچائیں گے, ان کو آئندہ گناہوں سے بچائیں گے اور ان کو بہت بڑا اجر دیں گے. میں بار بار ایک مثال ریپیٹ کرتے رہتا ہوں کہ کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آئے کہ بھئی آپ دو بڑائیوں کو دو میزوں کا آرڈر کریں, ایک ہی قسم کے, دو دو ہزار روپے قیمت طے ہوئی, آپ دونوں کو ایک ایک ہزار روپے ایڈوانس دے دیے. ایک بڑائی آٹھ دن میں بنا کے لایا, لاتے وقت کچھ پائے میں کچھ کھپلا نکل گیا کوئی, تو بتایا صاحب آتے وقت ایسا ٹکر ہوئی, کچھ ایسا ہو گیا. تو خیر آپ بولے چلو بھائی بےچارا محنت تو کرا ہے, آپ 1000 روپیہ اس کو 2000 پورے دے دیے, میز رکھ لیے. دوسرے بڑے کو آپ جو 1000 روپیہ دیے تھے وہ بڑے میز لے کے ہی بھاگ گیا. اب اگر وہ آپ کو ملے تو آپ اس کو اور ایک 1000 روپیہ دیں گے, مغفرت کریں گے, معافی کریں گے, غلطی کی میز نہیں لایا, یا اس کو پولیس میں دیں گے سزا کے لیے. تو مغفرت کا ہمارے پاس بڑا غلط مفہوم ہے. شیطان سمجھاتا اللہ غفور و رحیم ہے, پتے کھلاتا, بسم اللہ بول کے پتے اٹھواتا, یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ مغفرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو گئی, جیسا نماز پڑھ رہے ہیں, دوسری رکعت میں ذہن کہیں تھا, عطائیات میں بیٹھنے کے بعد ایک دم کھڑے رہ گئے, غلطی ہو گئی. آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں اس میں ایک غلطی ہوگی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. آپ نماز ہی نہیں پڑھے ہیں, سرے سے پڑھے ہی نہیں, آپ کی زندگی میں نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. بولے تو پھر وہ نمازیوں کا کی جو غلطیاں ہوئی اس کو کون معاف کرے گا؟ اب یہ اور بات ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو ان پہ کوئی ایسے بائنڈنگز تو نہیں لا سکتے, مگر یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ مغفرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پہ ایمان کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ عمل کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سزا سے بچا لیتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَزَاغٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. یہ ہو سکتا ہے شاید آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں سے کچھ حصے کو آپ ترک کر دیں, چھوڑ دیں, اور اس سے آپ کے سینے میں تنگی پیدا ہو, اور اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا نبوت کے ثبوت میں, یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, یعنی اتنا پریشان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزوں کے لیے, اتنا پریشان کر رہے تھے بھئی خزانہ کیوں نہیں آتا, کوئی بادشاہ کیوں نہیں آتا, یا آپ کے باغات کیوں نہیں ہوتے, آپ آسمان پہ جا کے کوئی کتاب کیوں نہیں لاتے, اور ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم وہ کتاب کو ہاتھ لگا کے نہ دیکھ لیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا آپ ایسی آپ کی کیفیت ہو کہ جو وہی آپ پہ کی جا رہی ہے اس کا بعض حصہ ترک کر دیں. اب اس کے معنی یہ آتے ہیں فلعلّك شاید, ایسا مت کیجیے. دیکھیں ایک, اب آپ بولیں گے آپ پکچر جانے والے تھے, اب بارش ہو رہی ہے, اب جائیں گے, آپ کا ذہن کیا بنا ہوا ہے, بارش ہو رہی مت جائیے. ایک طریقہ ہوتا بات کو سمجھانے کا. تو یہاں یہ اظہار کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کی جو ڈیمانڈ ہوتا تھا وہ اتنا شدید تھا, اتنا تکلیف دہ تھا کہ آپ شاید کہ آپ ایسا کریں. تو حکم یہ آ رہا ہے کہ ایسا آپ مت کیجئے, ان کی باتوں سے تنگ ہو کے آپ قرآن کا کوئی حصہ مت چھوڑیے, جو بھی وحی کی جاتی ہے وہ بات کو پہنچا دیجئے, اس پہ عمل کیجئے. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. آپ تو انما صرف, آپ تو صرف چوکنا کرنے والے ہیں. چوکنا کس سے کرتے؟ کسی خطرے سے. دیکھو بھائی دنیا میں سزا آئے گی, آخرت میں دوزخ میں جو ہے سزا ملے گی, تو اس سے آپ چوکنا وارن کرنے والے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ وکیل ہے, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کیا جا کرتا ہے, اور پھر ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. تو وکیل کے جو معنی ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کو کوئی اپنا کیس دے کے اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کارساز ہے جو کام کرنے والا ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ وکیل ہے. معجزے وغیرہ بتانا کرنا وہ میرا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ آپ ان سے کہہ دیجئے. ہم یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے گڑھ لیا ہے, اپنے سے بنا لیا ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں آج بھی آپ کو لٹریچر میں ملتے, میرے پاس کوئی 2-3 ٹرانسلیشنز ہیں یورپینز کے جو اسلام قبول نہیں کرے. مارمیڈیوک پیکتھول رحمت اللہ علیہ قبول کرے تھے, وہ دوسرے کچھ سیل روڈ ویل وغیرہ کے ٹرانسلیشنز ہیں, تو اس میں نعوذ باللہ پریفیس میں ایک آج کئی جملے ایسے ہیں, ایک جگہ فٹ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاپیڈ فرام دا بائبل اینڈ ہی ڈسٹارٹیڈ دا اسٹوری, بول کے کہ یہ بائبل سے لیے ہیں اور وہ واقعہ بدل کے پیش کر رہے ہیں قرآن میں، بلکہ اس طریقے سے تہمت لگاتے تھے. آج بھی جو ہے اس طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بنا لیا. تو یہ جتنے سائنٹیفک ٹروتھس قرآن میں ملتے ہیں وہ خود ایک بات کا جواب ہے کہ کوئی مخلوق میں سے کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات کیسا بنی، لائف کیسا آئی، ماں کے پیٹ میں کیا درجے ہوتے ہیں، جیسے سورہ حج اور سورہ مومنون میں جو ہے بات آئی ہے. تو یہاں ان لوگوں کا یہ الزام تھا کہ کیونکہ آپ یہ معجزے ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں لا رہے ہیں. پہلے کے جتنے نبی آئے تھے کچھ نہ کچھ معجزے لے کے آئے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق الخمر ہے، جنگ بدر میں ہوا ہے، فرشتے نازل ہوئے ہیں، جنگ احد میں ہوا ہے، جنگ حنین میں ہوا ہے، کئی ایسے معجزات تھے. لیکن یہ تھا کہ ان کے اپنے ڈیمانڈ کے معجزے، جیسا ایک ڈیمانڈ تھا کہ بھئی آپ پہلے جیسے کوئی نبی، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب آپ قربانی کا جانور ایک کھلے میدان میں نہ رکھ دیں اور اوپر سے ایک آگ آ کے اس کو جلا نہ دے. تو یہ ان کے خواہش کے معجزے تھے. ویسے معجزے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، اور حدیث میں بات آتی ہے کہ میری وحی خود میرا معجزہ ہے. اب جو سائنٹیفک آیتوں سے واقف ہیں وہ واقعی معجزہ ہے. 1450 برس علم ہی نہیں تھا. بگ بینگ مشکل سے 70-80 برس پرانا ہے. بگ بینگ تھیوری جس کا، یعنی ایک جگہ تھی کائنات اور دھماکہ ہوا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک جگہ تھی اور ہم نے اس کو جو ہے پھاڑا. سورہ انبیاء 21 سورت کی 30 آیت میں بات آئی ہے. کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں. تو اب یہ جب یہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے سے بنا لیا، یہ وحی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر وحی ہوتی تو دوسرے نبیوں رسولوں کی ایسا معجزے آتے تھے، کیونکہ کوئی معجزہ نہیں لا رہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ معجزہ نہیں لا رہے. ایسا صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ تھا کہ بھئی وہ پتھروں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ نکلتے ہی بچہ دے جب ہم ایمان لائیں گے. تو ہوا، اللہ تعالیٰ مان لیا، اونٹنی نکالے پتھر سے، بچہ دی. پھر اس کے بعد بھی جو ہے اونٹنی کو قتل کر دیے، معجزے کو نہیں مانے، قوم تباہ ہو گئی. تو یہاں آرگیومنٹ یہ ہے کہ تمہاری فرمائش کے معجزے پہلے کون سا مانتے تھے تم جو اب مانیں گے. تو اب یہ جو ہے حجت کی خاطر بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے سے بنا لیا. افتراہ کا مطلب یہ آپ نے اپنے سے بنا لیا. قل فاتو بی اشری صورت مثلہ مفتریاتم ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے کہ تم اگر اس دعوے میں سچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ان کو بولنے لگوایا گیا ہے کہ انما بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، انسان ہوں، بولنے لگوایا گیا قرآن. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان سے کہو کہ اگر یہ تمہارا یہ بہتان، یہ جھوٹ، یہ سچ ہے، اگر یہ تم سچے ہو اس بات کے دعوے میں کہ قرآن میں نے اگر لکھ لیا ہے، تو پھر تم ایسی 10 سورتیں بنا لو اپنے سے، جو ہے ایسی 10 سورتیں بنا لو اور تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کو بلاؤ مدد کے لیے. مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے یہاں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے، تو کریشن میں جس کو بھی بلاتے ہیں آپ، ٹاپ کلاس کمپیوٹرز لے لیجئے، آپ کچھ بھی لے لیجئے، اور قرآن کے 10 سورتیں پوری 114 سورتیں بھی نہیں. سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک سورت کی بات ہے، انا آتینا کل کوثر، ایک ہی سورت بنا لو. اب یہ جو چیلنج 1450 برس سے ہے اور کوئی نہیں قبول کرا اس کو، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سائنٹیفک اور لاجیکل ریزن کیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیے ہر چیز کا ایک ہی صحیح جواب ہوتا. جیسے ایک مثال لیجئے آپ، 2+2=4، ایک ہی جواب ہے. آپ 50 کروڑ جواب دے لیجئے سب غلط ہوں گے. تو ہمارے جو مسائل ہیں اس کا یہ ایک ہی صحیح جواب ہے، اور اس سے ہٹ کے جو بھی ہوگا تو وہ غلط ہوگا، تم بنا ہی نہیں سکتے ایسے. تو جیسا بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے، وہ ایک عالم تھے، وہ اپنے علم کے بنیاد پہ کچھ کنکلوژنز پہ پہنچے، تو وہ کنکلوژنز بالکل قرآن کے تابع تھے. تو اگر تم صحیح سوچو گے تو وہ قرآن کے تابع ہوگا. تم نے صحیح سوچا کہ یہ کائنات بگ بینگ سے کریشن میں آئی، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. تم نے صحیح سوچا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. چیپٹر 51:47 میں بات آئی ہے کہ ہم ہی آسمانوں کو پھیلاتے ہیں. دیکھیے آپ،
تو یہاں یہ بات ان کو سمجھانا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر، ایک صورت نہیں بنا سکتے تم، صحیح آنسر آ گیا ہے مسائل کا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. اور اگر یہ آپ کو جواب نہ دیں، ریسپونڈ نہ کریں، دس صورتیں بنا کے نہیں لائے، تو پھر جان لیجئے کہ یہ صرف اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. لائے تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من گھڑت چیز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا جو ہے کوئی الہ نہیں ہے. اگر کوئی الہ ہوتا تو پھر وہ اپنا لیجسلیشن دیتا، اپنا قانون دیتا، تو ایک ہی اللہ ہے. فہل انتم مسلمون، اب کیا تم اسلام قبول کرو گے، سرنڈر کرو گے، سبمٹ کرو گے، جھک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جبکہ تم دس صورتیں نہیں بنا سک رہے؟ چیلنج قبول کرو، چیلنج نہیں قبول کرتے تو پھر اسلام قبول کرو، یہ لاجک ہے. دیکھیے آپ چیلنج کر دیے کہ یہ غلط ہے تو پھر ثابت کرو غلط ہے بول کے. اگر انسان بنا سکتا ہے تو پھر آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بنا کے لاؤ. نہیں بنا کے لاتے تو پھر یہ مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ یہ کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا. تو جب یہ ہم لاجیکلی یہ بات ثبوت کے طور پہ آ گئی ہے، پروف ہو گئی ہے، تو پھر اسلام قبول کرو. تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ من کانا یرید الحیات الدنیا، یہ بڑی زبردست آیت ہے صاحب، اس کو ہم سب سمجھنا بہت اہتمام سے، کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اور جو کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ڈیکوریشن کا ارادہ کرتا ہے، تو ہم اس کے اعمال کا پورے کا پورا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. دیکھیں مجھے یہ جو بات سمجھ میں آئی، اعمال کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کچھ عمل کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا بدلہ دنیا میں ملے، آخرت پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. آخرت پہ ایمان جو ہے یہی ہونا. بولا میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، حالات بہت خراب تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز پڑھنے لگا، حالات ویسی رہے، میں نے نماز چھوڑ دی، حالات ویسی تھے. تو بھئی یہاں بات آ رہی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دیتے ہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ یہی مل جائے، ان کے لیے آخرت میں کوئی، سیدھی سی بات ہے بھائی، کوئی دینی کتابیں لکھتے ہیں، اللہ کی خاطر لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں اس کا بدلہ اللہ اگر دے دے ٹھیک ہے، مگر اصل بدلہ تو آخرت کی نیت ہے. مگر بعض چاہتے ہیں کہ دین کے نام پہ یہی دنیا کما لیں، آخرت کا ذہن نہیں ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہم یہاں پورے کا پورا دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. ہو سکتا ہم لوگوں کو ایسے بدلے مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے میں ہیں، صحت ہے، مگر ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. پھر کہا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ملے گا. ان کو جو ہے آخرت میں، یعنی مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے، تو سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا. اچھا اب یہ پہلے کی جو آیت ہے اس پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، یہ کنٹریز ہیں، جتنا عمل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے رہا ہے، کیونکہ آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو. ان کی دنیاوی زندگی بہترین ہے، ہمارا ہائر مڈل کلاس وہاں کے پوئر کلاس سے بہتر ہے، اتنی بہترین زندگی ہے. تو وہ جتنا عمل کر رہے ہیں ان کا اجر وہاں مل جا رہا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہم کو چاہنا ہے، اور یہ لوگوں کو ایسا ہے کہ آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا. وہ ہمیں بہبیتا ماں سنو فیحا، اور جو کوئی یہ عمل کریں گے وہ بیکار ہو جائے گا، فروٹ لیس ہو جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. وہ باطل ماں کانو یا ملون، اور وہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ جھٹلا دیا جائے گا، باطل ہو جائے گا. حق کا اپوزٹ باطل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اب یہاں ایک بڑی اہم حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے دن، دیکھیے یہ آیتوں کو اگر کافروں کو اپلائی ہوتی ہے، غیر مسلموں کو اپلائی ہوتی ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ کم از کم میرا ہے، پہلے اپنا گھر سدھارو، اس کے بعد میں دوسروں کی سوچوں، پہلے اپنے گھر خراب ہے. تو یہاں ہم لوگوں کے بارے میں ایک بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جو سب میں پہلے جن کا حساب ہوگا، اس میں ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی خیرات دینے والے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتائیں گے ان لوگوں پہ اور بولیں گے کہ بھائی میں نے تجھ کو اتنا نوازا تھا، اتنی دنیا دی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ کہیں کہ تو بہادر تھا، امر ہے امر ہے امر ہے، بول دیے لوگ، تو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جو ہے جہنم میں پھینکو، اس طریقے سے عالم لایا جائے گا، تو بولے گا کہ یا اللہ میں تیری خاطر میں علم حاصل کیا، لوگوں تک علم پہنچایا، بس اللہ محفوظ رکھے، قرآن کا یاد، قرآن یاد کیا، حفظ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ تمام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، تیرا بدلہ مل گیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جو ہے جہنم میں ڈالو. اسی طریقے سے سخی لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ نے جتنی دولت تھی میں اللہ کے راہ میں خیرات کرتا تھا آپ کے نام پہ، تو بولے تو جھوٹا ہے، تو خیرات اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بڑے سخی تھے، تو تیرا بدلہ مل گیا دنیا میں، تو اس کو جہنم میں ڈالو. تو اب ہم لوگوں کو بڑا کیئرفل رہا، دوسروں کی فکر چھوڑیے فی الحال، اپنی فکر کیجیے، میری، میرے گھر والے، میرے خاندان، میرے قوم والے، ان کی فکر پہلے جو ہے کریے. موسٹ امپورٹنٹ آئٹم اس وقت میں ہوں، اس کے بعد میں میرے متعلقین ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہمارے اعمال کا اجر یہی دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 18 آیت میں بات آئی ہے، من کانا یرید العاجلتا اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن یرید، اور جو کوئی یہاں دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم جلدی سے اس کو جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کے بعد میں اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدھورا، وہ اس میں داخل ہوگا ملامت زدہ ٹھکرایا ہوا، وہ من اراد الآخرتا و سعى لہا سایہ وہ ہوا مومن فاولئک کان سیئهم مشکورا. اور جو کوئی ارادہ کیا آخرت کا کہ بھئی میرا اجر جو ہے آخرت میں مل جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی تھا، ایمان بھی رکھتا تھا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا، جن کی کوشش ایکسپٹ کی جائے گی. کلن نمدو ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک، اور ہم جو ہے دونوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں پالنے و ماننے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. وہ ماں کانا عطا ربی کا محضورا، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، دین ہے، وہ بند نہیں ہے کسی پہ جو ہے جو صرف مومنوں کو دیں گے کافروں کو نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کافر بھی کماتے ہیں، مومن بھی کماتے ہیں، مومن بھی خوشحال ہے ماشاء اللہ، کافر بھی خوشحال ہے، سبھی کو دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم دیکھیے، ہمارے پاس ایک آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں، ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار. اس کے بعد میں مجھے عربی یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہی دیتے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ آ رہا ہے کہ تم اگر دنیا کے لیے کوشش کرتے ہو تو دنیا دیتے ہیں، آخرت کے لیے کوشش کرتے ہو تو آخرت دیتے ہیں، دونوں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دونوں دیتے ہیں. اب لوگ حجت کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا صاحب، دنیا میں بھلائی، دنیا میں کائی کی بھلائی، دیکھیں ہم جیسا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بچے جن رہے ہیں، وہ تو جانور گائے بیل وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ ہم کو اللہ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت پہ اور قیامت میں حساب کتاب دینے پہ جو ہے یقین ہے. آفمن کانا علی بینت من ربہ، تو کیا جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی دلیل پہ ہیں. اب یہاں مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ یہ کھلی دلیل قرآن پہ ہے، جیسا صحابہ ایمان لائے تھے قرآن پہ، وہ یتلو ہوں شاہد من ہوں، اور پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہد، ایک گواہ، ایک موجود رہنے والا، ایک دیکھنے والا، وہ اس کو پڑھ کے بھی سناتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں، عمل بھی کر کے سناتے ہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ تلاوت کا لفظ اگر ہم غور کریں، وہ شمسی و زحاہا والخمری اذا تلاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تلاہا، تو تیلام واؤ سے ہی تلاوت کا لفظ ہے. تو تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا پڑھنا، ایسا سمجھنا، ایسا عمل کرنا کہ ہم لوگوں پر قرآن ریفلیکٹ کریں. ہم کو دیکھ کے لوگ بولیں کہ بھئی یہ قرآن میں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. نہیں صاحب یہ مسلمان نہیں کرتے, میرے ایک ساتھ ہی ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. ہم قرآن کو ریفلیکٹ کریں. تو جو قرآن پہ ہے, جو اس کے پالنے والے مالک کے طرف سے نازل کیا گیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھ کے بھی سناتے ہیں, عمل کر کے بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. وہ من قبلی ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, اور اس سے پہلے ایک کتاب ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات, جو امام بھی تھی, لیڈر بھی تھی, راستہ بتاتی تھی اور رحمت بھی تھی, فائدہ بھی پہنچاتی تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان, جو ایمان نہیں لایا, یعنی یہ تو ایسا ہے, یعنی کمپیریزن ہے, جو قرآن پہ ایمان لایا کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لایا؟ اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائے. یعنی وہ اب قرآن پہ جو ہے جو کھلا ثبوت ہے اس کی پیروی کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں, پیروی کر کے جو ہے ان کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کیسا کرنا. اور یہ قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں ہے نازل ہونے کی, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات بھیجی گئی تھی, وہ بھی جو ہے رہنمائی کرتی تھی, راستہ دکھاتی تھی اور رحمت تھی. تو یہ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس پہ. وہ میں یکفر بھی من الاحزاب فالنار موعدہ, اور جو بھی اس کی کا انکار کرتے ہیں, قرآن کا کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, جو پارٹیز ہیں, احزاب جو ہے پارٹیز کو بولتے ہیں, جو دوسرے مختلف لوگ ہیں, تو ان کا مقام جو ہے آگ ہے, یہ آگ میں جو ہے ڈالے جائیں گے. فلا تکو من مریت منہ, تو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں مت رہیے قرآن کے بارے میں. یہ آپ کا پیچھا اٹھائیں, یہ بولتے ہیں کہ بھئی ثبوت کیوں نہیں آیا, یہ اپنے سے گڑھ لیے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ آپ کے اپنے دل و دماغ میں مت رکھیے. انہ الحق من ربک, یہ آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے حق ہے. اٹ از دی ٹروتھ, اٹ از دی ٹروتھ فرام یور کریئٹر. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن میجورٹی انسانوں کی اس پہ ایمان نہیں لاتے. یہ بھی دیکھیے, آج تک یہ آیت صحیح ہے. اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا کا پاپولیشن 6 بلین ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ مسلمان 1.2 یا 1.3 بلین ہے. تو 4.7 4.8 بلین ایمان نہیں لاتے اس پہ, میجورٹی. کثیر مینی کو بولتے, بہت. اکثر میجورٹی کو بولتے, جیسا 100 اگر آپ لیے تو 40 کو بھی کثیر بولیں گے, 60 کو بھی کثیر بولیں گے, لیکن اکثر اگر بولے تو 51 سے زیادہ, 50 سے زیادہ کو اکثر بولیں گے, میجورٹی. تو بولے میجورٹی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس وقت 6 بلین کے پاپولیشن میں 4.7 بلین میجورٹی ایمان نہیں لا رہی, اور پھر وہ 1.2 1.3 بلین جو مسلمان ہیں نام کے, اس میں کام کے مسلمان کتنے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. کتنے نعوذ باللہ ایسے ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن ہے بھی, کیونکہ بعض محفلوں میں ایسی باتیں سننے آتی ہے. ایک نوجوان صاحب کافی دن پہلے اپنے گھر میں پوچھے تھے, کچھ ذکر چل رہا تھا, تو بائی دا وے ہو از دس مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ کے دیکھو, آپ سوچ کے دیکھیں. تعلیم یافتہ گھر میں نماز ہوتی ہے, وہاں بس نماز پڑھ لیے, بہت ہوا تو نماز پڑھ لیے, نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے. کبھی دوسری دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن قرآن اور حدیث گھروں میں ڈسکس نہیں ہوتا, ماحول ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث. اور اللہ کے فضل سے بعض ایسے گھر بھی وزٹ کرنے کا موقع ملا جہاں پورے کا پورا خاندان قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے, قرآن چلتے رہتی 24 گھنٹے بیک گراؤنڈ میں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہاں بول رہے ہیں کہ میجورٹی جو ہے انسانوں کی اس پہ ایمان نہیں لائی. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا, ناظم کون, ظالم نا انصاف کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان باندھے کہ یہ اللہ کی کتاب کو بولے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ آپ اپنے سے بنا لیے. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولے, یعنی اللہ کے بارے میں من گھڑت باتیں کرے اور قرآن کے خلاف بات کرے. اولئک یورزون علی ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت میں. وہ یقول الاشہاد, اور گواہ جو ہوں گے فرشتے وغیرہ, یہ بولیں گے کہ ہاؤلائی الذین کذبوا علی ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کو جھٹلاتے تھے. اب جو جھٹلانے کا مطلب اس سے پہلے کئی مرتبہ آ گیا ہے کہ بھائی ایک جھٹلانا یہ ہے کہ سورہ منافقون کے پہلے حصے میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ منافق جھوٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو دل سے نہیں مانتے کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو منافق کون ہوتا؟ جو دل سے بات کو نہیں مانتا۔ پھر ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تو آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہاں بات آئی کہ وہ یتیم کو ٹھکراتا ہے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، دکھانے کی نماز پڑھتا ہے، نماز سے بے خبر ہے اور چھوٹی برتنے کی چیزیں نہیں دیتا۔ تو منافق وہ ہے جو نہ دل سے مانتا ہے نہ قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ پیش کیے جائیں گے اور گواہ بولیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں، ہاؤلائے الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کو جو ہے جھٹلاتے تھے۔ آلہ لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ کی لعنت ہے ان ناانصافوں پر۔ لعنت کیا ہے؟ عذاب ہے۔ عذاب کئی جگہ پہ ایکویٹ کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس پہ اس کو عذاب ہے، یہ خالی بولنے کا ورڈ نہیں ہے بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھیے، غیروں کا چھوڑیے، یہاں کوئی غیر ہے ہی نہیں جو سمجھے گا، اپنا سوچئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ جوان بچہ ہے، دین میں لگ گیا ہے، غلطی سے اللہ معاف کرے، باز والدین روک رہے ہیں، میاں یہ عمر ہے یہ سب چیزیں کرنے کی، یہ عمر میں داڑھی چھوڑ دیے، کون بیٹی دیں گا، کیا ہے، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، جیسا داڑھی سے شادی ہوتی ہے۔ سوچ کے دیکھیے آپ اس قسم کے جو ہے کمزور خیالات۔ تو دوسروں کی بات آ رہی ہے لیکن ہم اپنے پہ اپلائی کریں کہ کہیں اس قسم کا کفر ہمارے دل و دماغ میں تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یبغونہا عوجہ اور اس میں تیڑاپن ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے قرآن اور حدیث میں صراط المستقیم بتایا گیا ہے، سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے، اس میں تیڑاپن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تیڑاپن ڈھونڈ رہے کیا ہے؟ اسلام کے نام پہ جو طریقے ہم لوگوں میں آ گئے ہیں اس وقت، نام مسلمانوں کا ہے۔ آپ کسی بھی جا کے انڈیا میں کسی سے بھی پوچھئے کہ صاحب یہ سانچک مہندی چوتھی کس کے پاس ہوتی، ان لوگوں بولیں گے مسلمانوں کے پاس ہوتی، حالانکہ یہ ہمارے رسومات نہیں ہیں۔ ہمارے رسومات میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے، خوشی کا اظہار ہے، جائز طریقے سے خوشی کا اظہار ہے، شادی میں ماتم کرتے بیٹھو بول کے کوئی نہیں بولے، خوشیاں مناؤ، جائز طریقے سے خوشیاں مناؤ۔ تب اس کو دین کا رنگ دے دیے۔ اتفاق سے مجھے اکثر وہ شادیوں کے باتوں میں جو ہے جانے کا موقع ملتا، تب ایک صاحب سے ہم ایسی ذکر کر رہے تھے، شادی طے ہو رہی تھی، تو بولے صاحب وہ شادیوں میں اکثر لوگ دولہے کا ایٹ ہوم رکھتے، اچھا نہیں دکھتا، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، ہم لوگوں کے پاس فیملی میں ہم یہ سب چھوڑ دیے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں ایسا۔ تو ایک صاحب بیچ میں اٹھ کے بولے ایسا کیسا، پھر شادی کیسا ہوئیں گی؟ مجھے طبیعت چاہیے پوچھنے کی کہ بھائی آپ کو ایٹوم کے معنی بھی معلوم ہے؟ ایٹوم تو گھر میں ہوتا ہے، ہوم گھر کو بولتے، گھر کو کوئی آئے تو کھلائے پلائے تو وہ ایٹوم ہوتا، وہ تک ہم مس یوز کر رہے ہیں، باہر بلا کے ایٹوم بول رہے ہیں اس کو، ایٹوم ہے آپ میرج ہال میں، اور نہیں کرے تو بولتے پھر شادی کیسا ہوئیں گی؟ کیا حاجی صاحب نہیں آئے تو؟ حاجی صاحب نہیں آئے تو شادی نہیں ہوئیں گی، نکاح نہیں پڑا ہے تو شادی نہیں ہوئیں گی۔ تو اس طریقے سے یہاں ہم اپنے پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو کہ دین میں تیڑاپن ڈھونڈنا کیا ہے؟ صراط المستقیم، جو قرآن اور حدیث میں جو انسٹرکشنز ہیں اس سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ان چیزوں پہ سبھی سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہم بالآخرتہم کافرون، اور پھر ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنا اور حساب کتاب پہ جو ہے جو انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، نہ آسمان میں ہرا سکتے نہ زمین میں ہرا سکتے۔ وہ ماں کانا لہم بن دون اللہ من ولیاؤ، اور کوئی ان کو اللہ کے سوائے کوئی ان کے جو ہے اولی، وہ ماں کانا لہم بن دون اللہ من اولیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کو کوئی ولی دوست جس کے طرف پلٹ کے جا سکتے ہیں، جس کی مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے، مخلوق سے کوئی آ کے ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یضاعف لہم عذاب، ان کا عذاب دوہرا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، یہ جو ہے نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے. بھئی دیکھیں سننا کیا ہے, قرآن کو سننا پڑتا, اب اس میں جو غور و فکر کی بات ہے اس کو دیکھنا پڑتا. کیا تم زمین اور آسمان کو نہیں دیکھتے, کیا تم بارش کو نہیں دیکھتے, غور نہیں کرتے؟ تو نہ یہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے, دیکھ رہے ہیں لیکن دل میں بات نہیں اتر رہی. اب سائنٹسٹ ہیں, بایولوجسٹ ہے, دنیا بھر کی چیزیں دیکھ رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کا کریشن ایک چھوٹا سا امیبیا سے لے کے ہاتھی تک جو ہے چلے جا رہا ہے, ہر ایک کا نظام ہے جینے کا, ہر ایک کی غذا ہے, کھارا پارا, ایکولوجیکل بیلنس کی بات کرتے ہیں, پہلے غذا آئی بعد میں کھانے والے آئے, تمام چیزیں بول رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے. تو یہ ویسی ہوا جیسا دیکھ نہیں سکتے تھے, اور قرآن سن رہے ہیں, حدیث سن رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سن رہے ہیں لیکن بالکل بہرے ہیں. تو یہ لوگ تھے جن کو جو ہے دوزخ کا عذاب ہوگا. اولئک الذین خسروا انفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا, اور وہ جو من گھڑت باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تمام ان سے کھو جائیں گی, گم ہو جائیں گی. یہ من گھڑت باتیں کیا تھی؟ یہ کوئی سفارش کرے گا, کوئی شفاعت کرے گا, آ کے وہ کرے گا, بس اب اپنے خیالات تھے. بھئی کئی لوگوں سے آپ پوچھئے کہ صاحب آپ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ قرآن میں ہے یا ضعیف سے ضعیف حدیث میں ہے؟ نہیں, جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کو روکا گیا ہے کہ بھئی ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن اور حدیث, آپ ہماری پیروی کرو, آپ جا کے قرآن اور حدیث کائی کو پڑھتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گا. کئی بچے آ کے بولتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے پاس کوئی صاحب آتے ہیں انہوں بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن مت پڑھو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا, اور پھر اس کو ہدل للناس بولے, رمضان کے مہینے میں انسانوں کے ہدایت کے لیے راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا, یہ فرقان ہے, یہ صحیح اور غلط بتاتا ہے. تو پھر اب ہم انسان ہیں تو جبھی تو ہم یہ پڑھ کے جو ہے راستہ پائیں گے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ من گھڑت باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور کرتے تھے یہ سب ان سے گم ہو جائے گا, کوئی نہیں آئے گا, کوئی شفاعت کو لیے جو سب اپنی جو ہے سب کو پڑی رہے گی. لا جرم انہم فی الاخرتی ہم الخاسرون, یعنی یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے میں جو زیادہ نقصان اٹھائیں گے, یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑنے کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بات قرآن میں نہیں ہے مگر آپ بول رہے ہیں کہ قرآن میں ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہم اس سے بچنے کے لیے کہ دو لوگ بحث کر رہے ہیں, دین پہ بحث کر رہے ہیں, اب ایک صاحب بحث میں ہارنے لگے, اب کیا ہے کہ بھائی اب وہ قرآن میں ہے, انہوں بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے صاحب بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اب وہ قرآن میں ہے بولتے انہوں بھی خاموش ہو گئے, حالانکہ قرآن میں نہیں ہے, من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. میرے سے کئی لوگ آ کے ایسی باتیں کرتے, صاحب ایسا قرآن میں ہے کتینا, وہ حیدرآباد کی اردو. ارے کتینا کی کیا بات ہے, ابھی آپ قرآن کھولیے. ایک وقت یہاں کوئی انجینئر صاحب آئے تھے, تو ہوں گے ممکن ہے, تو مجھ سے کچھ سوال کرے, میں بولا آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے, تو بولے بھائی میں وہ ایم ای بی ایم ای کچھ ہوں اور فلانے پوسٹ پہ ہوں ایسا. تو بولا پھر آپ بھیک کیوں مانگتے؟ نہیں میں بھیک نہیں مانگنے نہیں آیا, میں یہ پوچھنے آیا. میں بولا وہ بھیک ہی بولتے نا, ایک جس کے پاس دولت نہیں انہیں پیسے کی بھیک مانگتا, جس کے پاس علم نہیں انہیں علم کی بھیک مانگتا. ارے جب آپ اتنی بڑی ڈگری لے سکتے ہیں تو قرآن پڑھ کے خود نہیں سمجھ سکتے, حدیث پڑھ کے خود نہیں سمجھ سکتے, محنت نہیں کریں گے؟ بھئی یہاں جمع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے اثر لے کے, اب کم از کم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس زمان میں جو ہم سمجھتے ہیں, معلوم ہو کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت میں کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ایمان کیا لائے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے, ان کے تمام اسماء الحسنا پہ ایمان لائے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, عباد الرحمان ہیں, وہ قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں. پھر رسول ہیں, انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نبیوں کو بھیجا. پھر کتابیں ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کی, اس میں پورا لیجسلیشن ریکارڈڈ ہے جس کی فائنل شکل قرآن ہے. اب اس سے ہم کو ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, فائنل فارم آ گیا ہمارے پاس. پھر اس کے بعد میں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے کہ موت کے بعد قیامت میں سب اٹھیں گے, اس کے بعد میں پورا حساب دیا جائے گا, کیسا کمایا, کیسا گمایا, کیا کرا, ایک ایک لمحے کا جو ہے انسان خود بولے گا کہ یہ کیا ریکارڈ ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی. اس پہ ایمان و یقین ہونا, نتیجے پہ ایمان و یقین ہونا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, کہ بھئی عثمانیہ یونیورسٹی فرض کیجئے کہ یہ سال اناؤنس کر دے کہ ہم لوگ پورے ایگزامس کنڈکٹ کریں گے لیکن ریزلٹس اناؤنس نہیں کریں گے, تو کتنے بیوقوف بچے ہیں جو پڑھیں گے, بولیں گے جب ریزلٹ ہی نہیں نکلا, ڈگری نہیں مل رہی تو پڑھ کے کیا فائدہ. تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ امتحان چل رہا ہے اور اس امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے قیامت میں, کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. وہاں ری ایگزام نہیں ہے یہاں کے ویسا, بس یہ ایک ہی امتحان ہے, زندگی کا امتحان. اچھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالح کیا ہے؟ کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول. اور پھر چھٹا آئٹم ایمان کا جو ہے تقدیر پہ ایمان لانا, کہ جو کچھ ہماری زندگی میں اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور پھر قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ اخبتو الی ربہم, یہ بڑی خاص تیسری کوالٹی ہے, اور اپنے پالنے والے مالک کی طرف عاجزی کرتے ہیں, ہیوملٹی, جھک جاتے ہیں, تنتے نہیں ہیں. دیکھیں تننا کبیر اکبر تو اللہ تعالیٰ ہیں, ہم تو غلام ہیں ان کے, غلام غلام کی حیثیت سے رہے. پھر سوچ کے دیکھیے آپ کا سبارڈینیٹ, آپ کا گھر کا نوکر اگر ذرا گردن تنا کے بات کرے تو آپ بولتے کس سے بات کر رہے تم, نوکر ہے, نوکر کی حیثیت سے بات کرو. اور تم اللہ تعالیٰ جو سب میں بڑا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے, ان کے سامنے ہم کتنے چھوٹے ہیں وہ بھی امیجن نہیں کر سکتے, ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہماری کوئی چیز ہماری نہیں, ہماری اہمیت کیا ہے. زندگی آپ دیے, ہدایت آپ دیے, علم آپ دیے, حکمت آپ دیے, رزق آپ دے رہے ہیں, ہر چیز آپ کی ہے, غلام ہیں ہم آپ کے. تو پھر یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح کرے اور عاجزی پیدا کیے اپنے میں, مومن میں عاجزی ہوتا, جھکا ہوا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی صاحب بلکہ جھکے ہوئے چلے جا رہے تھے, تو انہوں نے بلایا, بڑے کڑک آدمی تھے, بلایا, کہا کہ یہ کیا چال ہے؟ تو بولے جی تخوا. تو بولے نہیں, تخوا دل کی کیفیت ہے, چال میں نہیں ہوتی, دل میں ڈر ہونا اللہ تعالیٰ کا. تو دل میں ڈر جب ہوتا تو ہیوملٹی آ جاتی, عاجزی آ جاتی, عاجزی ہو, اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, کبھی بھی سلب کر لے سکتا ہے, کوئی بھی چیز سلب کر لے سکتا ہے, صحت, علم, حکمت, کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اخبتو الی ربہم, اور اپنے پالنے والے مالک کی طرف جھک جاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے, ہم فیہا خالدون, جس میں رہیں گے. تو اب نسخہ معلوم ہو گیا, تین چیزیں ہونا ہے کہ ایمان ہونا, عمل صالح ہونا اور عاجزی ہونا. اب دیکھیں نسخہ معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کرنا بولے تو پھر اب یہ بولیں گے, جیسا میں پہلے بھی مثال دیا ہوں گا کہ نسخے کی, کہ ایک ماں تھی, انہوں نے اسلام قبول کیا, مریم جمیلہ, اور انہوں نے کتاب لکھی جوڈائزم ٹو اسلام, یعنی یہودیت سے اسلام کی طرف. تو اس میں ایک مثال دی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, تو لوگ جو ہے ان کے جیب میں ہاتھ ڈالے تو کوئی ڈاکٹر کا نسخہ نکلا, تو لوگ بولے کہ صاحب ارے یہ ڈاکٹر کی دوا نہیں لینا, صاحب مار ڈالتا انہیں, دیکھو انہوں مر گئے. بولے تو گھر والوں سے پوچھے تو بولے انہوں کبھی وہ نسخہ استعمال ہی نہیں کرے, کبھی دوائیں خریدے نہیں, کھائے نہیں. تو بولے اس وقت مسلمانوں کا حال دنیا میں یہی ہے, قرآن جیب میں لے کے پھر رہے ہیں مگر استعمال نہیں کرے, قوم مر گئی, بدنام ڈاکٹر ہو گیا. یہ حالت ہو رہی ہے ہماری. تو یہاں جو ہے تقاضا ہے کہ اگر تم یہ تین چیزیں کرنے کی کوشش کرو کہ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو اور ہیوملٹی اپنے میں جو ہے عاجزی پیدا کرو, تو یہی جنت والے ہیں, ہمیشہ رہیں گے اس میں. مثل الفریقین, یہ جو دو فرقے ہیں مومنین اور کافرین کی, ان کی مثال ایسی ہے, کل آما و اسم, یعنی کوئی اندھا ہو بہرا ہو, والبصیر والسمیع, اور کوئی دیکھتا ہو اور سنتا ہو. ایمان والے ہیں, دیکھنے سننے والے ہیں, برابر دکھ رہا, اور کافر ہیں, بہرا گونگا بھی ہے, اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, آپ کچھ بھی دکھاؤ نہیں دکھتا, کچھ بھی بولو سنے نہیں آتا اس کو. ہل یستویانی مسئلہ, کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ اندھے کی اور دیکھنے والے کی, بہرے اور سننے والے کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو وہ تو نقصان میں, افلا تذکرون, تو کیا تم جو ہے نصیحت حاصل نہیں کرو گے ان چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, غور کرو قدرت پہ, اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لو. کان دیے ان کا کلام سننے کے لیے, کلام سنو, سن کے اس کو دل و دماغ میں اترنے دو, اس کو انالائز کرو, صلاحیتیں دی ہیں. ایسے بالکل جانوروں کی طرح مت ہو کہ بہرے کانوں پہ پڑ رہا اندھے آنکھوں پہ بات پڑ رہی, ایسا مت ہو. اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ لقد ارسلنا نوحاً الى قومه, اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ انی لکم نذیر مبین, اور انہوں نے یہ کہا کہ بے شک میں تمہارے طرف ایک کھلا ہوا چوکنا کرنے والا ہوں کہ دیکھو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے, تم اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرت میں بھی عذاب ہوگا, یہ چوکنا کرنے آیا ہوں. ان لا تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی مت کرو. یہی وہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے دوسرا طریقہ ہے بولنے کا, کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی مت کرو. نوح علیہ السلام کا بھی وہی پیغام تھا, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پیغام تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی غلامی مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, بے شک میں تم لوگوں کے بارے میں ایک بہت تکلیف دہ دن کے عذاب کا جو ہے خوف رکھتا ہوں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو ہے عذاب کا بھی دن آئے گا اور پھر اس کے بعد میں قیامت میں بھی عذاب ہوگا. فخال الملؤ الذین کفروا من قومه, تو ان کے قوم کے جو لیڈرز تھے, اب یہاں دیکھیں جو وی آئی پیز ہیں سوسائٹی کے, ان کی جو ذمہ داری تھی, تو ان لوگوں نے فخال الملؤ الذین کفروا من قومه, تو ان کے قوم کے جو لیڈرز تھے وی آئی پیز تھے, انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہمارے ویسا ایک انسان. تو اس کا بھی آرگیومنٹ پہلے کئی جگہ پہ آ چکا ہے کہ بھئی اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے, اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے بھی تھے تو پھر انسان کی شکل میں آنا پڑتا ان کو دکھنے کے لیے, اور کنفیوژن ہو جاتا. تو کیونکہ یہاں انسان رہتے بستے ہیں اس لیے انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا, رسول بنا کے بھیجا. تو انہوں نے ایک پہلا آبجیکشن یہ کیا کہ ہم تو آپ کو بالکل ہمارے ویسا انسان سمجھتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ الرَّأْيِ, اور ہم نہیں دیکھتے آپ کی اتباع کرنے والوں کو مگر وہی لوگ جو ہم لوگوں میں بالکل کمتر مانے جاتے ہیں اور جن کی رائے میں پختگی نہیں ہے, سنجیدگی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی رائے کی, معمولی لوگ ہیں آپ کی جو اتباع کرتے ہیں. دیکھیے یہ نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے بات, اور میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات بیان کروں گا کہ اگر آج بھی ہم اگر آپ اپنا جائزہ لیے تو ہماری محفلوں میں دولت مند عالم اور بڑے عہدے والے لوگ یا تو رہتے ہی نہیں, رہے تو بہت کم رہتے. آج بھی قرآن اور حدیث سننے کے لیے جو لوگ آتے ہیں عام طور پہ وہ لوگ جو ہے یہ وی آئی پیز آف دی سوسائٹی نہیں رہتے, کیونکہ ان لوگوں کا دماغ الگ رہتا. تو یہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی یہی ہوا کہ یہ جو وی آئی پیز تھے جن کے پاس دولت تھی عزت تھی ہاں اور اس کے عہدہ تھا ان کے پاس, ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو غریب ہیں بےچارے ان پڑھ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے کمزور ہیں جن کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے پختگی نہیں ہے ان کی رائے میں امیچور ان ججمنٹ, ایسے لوگ آپ کی محفل میں آتے ہیں, ہم تو وی آئی پیز ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ کئی جگہ ہوا ہے, کئی جگہ بات آئی ہے. وہ مان آرا لکم علینا من فضلم, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لوگوں کو ہمارے پہ کسی قسم کی برتری نہیں ہے, نہ آپ لوگوں کے پاس دولت ہے نہ آپ لوگوں کے پاس عزت ہے نہ آپ لوگوں کے پاس علم ہے, تو ہم تو دیکھتے کہ ایسے لوگ آپ کی پیروی کرتے. آج بھی آپ دیکھیے مساجد ایسی ہی لوگوں سے بھری ہوئی. سوری ٹو سے دیکھیے, مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ میں ایک جگہ ایک بڑی بات ایسا نکل گئی تھی, اللہ معاف کرے اور غلط بول رہا ہوں, تو میں یہ میرے ذہن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو جو ہے اسلام کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول کی, آپ نے اسلام قبول کیا. تو میری نظر میں ایسا رہتا ہے کہ عمر جو ہے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے, ابو جہل ہمارا دولت مند طبقہ ہے. تو یہاں ہوا یہ کہ جب تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے مدد کے لیے آ گیا تو بات آسان ہو گئی, لیکن ہمارا تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, بہت کم لوگ ہیں. اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں یہاں پھر بھی میجورٹی ہے لوگوں کی, عام طور پہ آپ دیکھیے تعلیم یافتہ طبقہ نہیں آتا، دولت مند طبقہ نہیں آتا، انفلوئنشل طبقہ نہیں آتا دین کے محفلوں میں، سو کالڈ آرڈنری پیپل، لیکن دیز آر ایکسٹراڈنری پیپل دیر، ان کا وہاں کیا مقام ہے ان کو کیا معلوم. دیکھیے ہمت کی بات اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ ان کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں جو اس سے اعلیٰ ہے ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندوں میں فلاں 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 بیٹھے ہوئے تھے میرا ذکر کرتے ہیں، یہ مقام کو نہیں سمجھ رہے. تو میں یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے یہ پریکٹس چلے آ رہی ہے کہ وی آئی پیز آف دی سوسائٹی اگینسٹ اٹھے. اچھا ہمارے اندرون بھی ہے تعلیم یافتہ لوگ، میں اپنا ایکسپیرینس بول رہا ہوں، کیا صاحب آپ اتنا پڑھ لکھ کے جو ہے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، سوچ کے دیکھیے ہے نا، پڑھ لکھ لیے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، حدیث کو ہاتھ نہیں لگانا، نعوذ باللہ آرتھوڈاکس ہے، دس از آل اولڈ، یہ ہمارا بنا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی تھا. تو یہ بتا رہے ہیں اور تمہارے پر تم لوگوں کو کوئی فضیلت ہم پہ نہیں ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو جھوٹے سمجھتے ہیں. خالہ یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ارائے تم ان کنتو علی بینت من ربی، کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر میں میرے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے کھلی دلیل پہ ہوں، کھلے حق پہ ہوں، وہ آتانی رحمت من اندی، اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے اس کے پاس سے، یہ جو وحی آئی ہے، وہ امیت علیکم، اور تم کو اس سے اندھے پن میں رکھا گیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت اس کا جو ہے یہ تمام چیزوں سے اندھے پن میں رکھا گیا ہے. آ نلزم کموہا، تو کیا میں تم پہ زبردستی کروں، کمپیل کروں، وہ انتم لہا کاریون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو پھر نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوئی کہ زبردستی دین میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. آیت الکرسی کے بعد 256 آیت جو آئی ہے تو اس میں بات آ گئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، ناممکن سے بات. دین کمٹمنٹ ہوتا، دل کا کمٹمنٹ ہوتا، ارادہ ہوتا. بھئی بندوق سے ڈر کے ممکن ہے آپ کوئی غلط جملہ بول دیں، ٹیمپرریلی پیسے کی لالچ میں آ کے ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط بات بول دیں، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس کے دل کے ایمان کو آپ نہیں بدل سکتے. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے وی آئی پی سے پوچھ رہے ہیں، تو کیا جب تم نہیں مانتے تو کیا تم پہ یہ اندھا بھن چھا گیا ہے، تو کیا ہم تم کو کمپیل کریں گے، زبردستی کریں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. لکم دینکم ولی الدین، قرآن کے آخری حصے میں آ گیا بھائی، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس وقت ہم کو ہماری پڑی ہوئی ہے. سوچ کے دیکھیں، میں بھوکا ہوں اور کسی انجانے آدمی کے لیے میں کھانے کی کوشش کرتے پھر رہا ہوں، میرے کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ اپنی فکر پہلے کرو. ان سے کہا گیا ہے کہ میں تم کو زبردستی نہیں کروں گا. وہ یا قومی لا اسلکم علیہ مالا، اے میری قوم، میں یہ تبلیغ کے لیے تم سے کچھ پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. تو قرآن کا یہ جواز مل گیا کہ تبلیغ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، وہ تو وہاں ہے، تبلیغ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ہوتا، کوئی عوض نہیں ہوتا. ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر تو جو ہے اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. آپ ہوئیں گے وی آئی پی اپنی جگہ، مگر میں ان کو دھتکارنے والا نہیں. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے پالنے والے مالک سے ملیں گے. ولکنی اراکم قومن تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، تم ان پڑھ قوم ہو، تم کو علم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لا علم ہو تم لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس قسم کے ہوں. وہ یا قومی میں انصرونی من اللہ ان تردتہم، اے میری قوم یہ بتاؤ کہ میں اگر ان کو اپنے پاس سے دھتکار دوں، یہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، تو میں اللہ کے خلاف میری کون مدد کرے گا؟ یہ نبی اور رسول کا پکا ایمان ہے، یہ ہمارا بھی ایمان ہے. واقعہ بتانے سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی جب تبلیغ میں لگیں گے، آپ بھی جب اللہ کے کلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو اس قسم کی بات آئے گی تو آپ کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی ہونا ہے کہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر جو ہے اگر میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو دھتکاروں جو ایمان لائے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف میری کون مدد کرے گا جب قیامت میں سزا ملے گی؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو پھر یہ سوال کے طور پہ جو ہے جواب ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اس واقعے سے، ایسا مت کرو. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں میں کلیم ہی نہیں کر رہا ہوں. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بولنے لگوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو پھر ہمارے پاس کے لوگ غیب کا علم کیسا رکھتے؟ واٹ دا اسٹارس فورٹیل، سنڈے آتے جو ایک لمبا لسٹ آ جا رہی ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو وہ کرو، یہ سب بیکار بکواس ہے، ممانعت آئی ہے. تو بولے میرے پاس غیب کا بھی علم نہیں ہے، اور غیب میں تینوں پیریڈز آ جاتے، پاسٹ بھی غیب میں آتا قرآن کے لحاظ سے، پریزنٹ بھی غیب میں آتا، اور فیوچر بھی غیب میں آتا، مجھے یہ تمام چیزوں کا علم نہیں ہے. ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کہ بھائی میں انسان کے شکل میں بھیجا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ولا اقول للذین تزداری عینکم لن یوتیہم اللہ خیر، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں گرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھلائی نہیں دے گا، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ یہ غریب رہیں گے، یہ بھی نہیں کہتا. لہذا آپ سیرت اور تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ وہ صحابہ جو بالکل غریب تھے، فقیر تھے، غلام تھے بعض، وہ آخری میں آ کے یعنی امیر بنائے گئے، لیڈرز بنائے گئے، مختلف مقامات کی وہ ملی ان کو ہے، ہیڈ آف دی سٹیٹس بنائے گئے. وہ جیسا مجھے جہاں تک یاد ہے کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے واپس آ رہے تھے، تو رستے میں کہیں وہ رک کے رونے لگے، تو کوئی صاحب پوچھے تو بولے میں یاد دلا رہا تھا کہ عمر انہی وادیوں میں جو ہے بکریوں کو چرایا کرتا تھا. خلفائے راشدین میں تھے، کئی لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کی زمین پہ حکومت فرمائے آپ، تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں دے گا، یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. اب ہم مانتے نہیں ہیں تو بات اور ہے. اللہ عالم و بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ میری پیروی کرنے والوں کے دلوں میں، ان کے شعور میں کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انی اذن لمن الظالمین، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، غیب کا علم ہے، اور جو ہے میں ان لوگوں کو، میں فرشتہ ہوں اور یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی خیر نہیں دے گا، اگر میں یہ کہوں گا تو میں نا انصافوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. خالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فآتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، تو تم جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتے ہو، عذاب کا ڈر، عذاب سے ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ. دیکھیے ہمت، دیکھیے لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، لوگ کہ لاؤ عذاب لاؤ، ہمیشہ جو ہے عذاب عذاب کی بات کرتے ہیں، عذاب لاؤ. خالا انما یاتیکم بہ اللہ، تو اللہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے انما، صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب لا سکتا ہے. نبی اور پیغمبر رسول کے ہاتھ میں بھی جو ہے عذاب لانا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ، نہ معجزے بتا سکتے اپنے سے نہ عذاب لا سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی لا سکتے ہیں. انشاء، اگر وہ چاہیں تو عذاب لا سکتے ہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم اس عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، ہرا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا. دیکھیں میں بات کو تقریباً ہر سنڈے دہرا رہا ہوں، اس وقت امریکن کوسٹ پہ جو بات ہو رہی ہے، جو طوفان آ رہے ہیں، جو جاپان وغیرہ میں زلزلے، جاپان از آلسو اے ویری ایڈوانسڈ انڈسٹریل کنٹری، وہاں جو زلزلے آ رہے ہیں، اتنی ایڈوانس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے باوجود کچھ نہیں کر سک رہے. لاکھوں لوگ دم دبا کے بھاگ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات آ رہی ہے، وہ ماں ان تم بھی موجزین، تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کدھر چلے گی؟ تم خالی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک طوفان آنے والا ہے، لیکن بچاؤ نہ پھر. زلزلے کو تو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ زلزلہ آنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان
یغویکم ہوا ربکم و الیہ ترجعون، اور میری نصیحت تم کو کوئی کام نہیں آئے گی جب میں تم کو نصیحت کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، دیکھیں بات آ گئی کہ اتنے بڑے نبی ہیں اس کے باوجود بول رہے ہیں کہ میری نصیحت تمہارے کام نہیں آ سکتی اگر میں نصیحت کروں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راستہ بتاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں راستہ نہیں بتاتے. یہ بات آ جانا ہے. تو آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انہوں نے راستہ بتایا صحیح. بیکار چیزوں میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہماری زندگی بھائی. اب ہم اللہ کی راہ میں نکلنے سے تو رہے، ہم لوگ تو وہ ہے ایسا موقع آیا تو صحابہ کے واقعات پڑھ کے جائزہ لیے تو معلوم ہوتا اپن تو پہلے پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتے تھے اگر کہیں جنگ پہ نکلنے کی اگر دعوت ہوتی. امپاسبل تھا ہم لوگوں کا، ہمارے ایمان میں شدت ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ جو ایمان جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں دماغ میں ہے وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پھر ہم صاحب ایمان رہیں گے، سلب کر لینا چاہے تو کوئی راستے سے ہٹا دیں تو کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. اور وہ ہمارا پالنے والا مالک ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو جو ہے پلٹ کے جانا ہے. ہم یقولون افتراہ، پھر وہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے سے گڑھ لیا ہے قرآن. قل ان افتریتہ فعلیہ اجرمی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں یہ قرآن اپنے سے بنا لیا ہوں تو میرے جرم کی سزا مجھے ملے گی، میرا جرم کا میں ذمہ دار ہوں. وہ انا بری مما تجرمون، اور میں تمہارے جرم سے بالکل بری ہوں. تم جو جرم کر رہے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں، میں اس سے جو ہے بالکل بری ہوں. تو پھر وہی بات آئی لکم دینکم ولی الدین، یہ بات ہم لوگ ہمیشہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ قرآن کے آخری حصے میں یہ بات آ رہی ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، تم جو چیز کو مانتے ہو ہمارا دین ہمارے ساتھ. اس وقت ہماری سخت ضرورت ہے کیونکہ 1.2 1.3 بلین مسلمان ہیں، اس میں سے کام کے کتنے ہیں نام کے کتنے ہیں. ان سب کی جو ہے سوچنا ہماری سکت نہیں ہے. ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا، بعض کا دائرہ ٹی وی کے تھرو ہے، لاکھوں تک میسج جا رہا ہے، بعض کا چھوٹا دائرہ رہا، بعض کا بالکل چھوٹا دائرہ رہتا. لیکن میں اپنے آپ کو تو مخاطب کبھی بھی کر سکتا ہوں. تو ایسی محفلوں میں بیٹھ کے جب متاثر ہوتا ہے انسان تو پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں کیا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں کیا، مجھے سیرت سے واقفیت ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی فکر ہونا چاہیے کہ بھئی میرے متعلقین یہ لوگ سب ساتھ رہنا میرے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ میرا جرم میرے ساتھ، تمہارا جرم جو ہے تمہارے ساتھ. تو یہاں آج ہم روک دیں گے. اب یہ چند احادیث ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تہجد کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھ سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم دونوں نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی تھی، تو بیٹی داماد کے گھر کو تہجد کے وقت گئے اور ان سے سوال یہ ہو رہا کہ کیا تم لوگ تہجد نہیں پڑھتے، یعنی تہجد پڑھا کرو. تو یہ فکر تھی، دین کی آخرت کی فکر تھی. ان سے بھی یہی میسج تھا کہ اپنے ساتھ نماز روزے وغیرہ لے کے آؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارا. تو ہم کبھی ایسا کریں، آج تہجد تو ہم ہی نہیں اٹھتے تو بیٹی داماد کو کہاں سے اٹھائیں گے؟ کبھی ظہر کے وقت جا کے پوچھے، کبھی ظہر میں تو بالکل ہوشیار رہتا، فجر بھی چلو بھائی نیند کا وقت ہوں گا، لے کبھی ظہر میں عصر میں مغرب میں جا کے پوچھے، اپنے خاندان والوں اپنے بچوں سے پوچھے، کبھی بچوں خود پڑھیں گے تو ترغیب دیں گے نا. تو یہ ایک مصنون چیز ہے کہ اپنی اولاد کی جو ہے فکر کرنا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یعنی اچھا خاصا تہجد پڑھتا تھا لیکن تہجد پڑھنا چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہونا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دوستوں کو بھی جو ہے مشورہ دیتے تھے کہ بھئی تہجد کو اٹھا کرو، نماز پڑھو. اب جیسا وقت آ رہا ہے اس میں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسروخ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا عمل زیادہ پسند کس طرح کا عمل زیادہ پسند تھا. انہوں نے جواب دیا وہ کام جس کو پابندی سے کیا جائے آپ کو زیادہ پسند تھا. یعنی کبھی کرے کبھی چھوڑے نہیں بلکہ پابندی سے جو ہے کوئی عمل کرنا بہت پسند کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جس وقت مرغ آواز دیتا تھا, اذان دیتا تھا. اب سوچ کے دیکھیے, اس وقت تو ہم سوتے پورے پرائم سیریلز دیکھ لے کے کر کے جو ہے جب بالکل ڈھیلے پڑ جاتے تو جب جا کے سو جاتے وہ سیریل نہ لے کے. دیکھیں رات شروع ہوتی عشاء کے بعد, عشاء مغرب ختم ہوئی رات شروع ہوگی, عشاء پڑھے, عشاء پڑھنے کے بعد اب ہماری رات ہوتی اگر آپ اب سے گنے تو 6:30 سے صبح 6:30 دس بارہ گھنٹے کی رات ہو رہی ہے. 12 گھنٹے کی رات میں ہم جو ہے 12 بجے سو رہے ہیں تو آدھی رات تو ہم یہ بیکار چیزوں میں گزار دیے. سبھی مخاطب ہیں اس میں. اب اس کے بعد میں آپ کیسا اٹھیں گے, آخری شب میں کیسا اٹھیں گے تہجد کے لیے؟ تو اس کے خرید ابھی آنکھ لگ کے تو مشکل سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوا, کیسا اٹھیں گے؟ تو یہ پورا پلان کرنا پڑے گا, تہجد کو پلان کرنا پڑے گا, فجر کو پلان کرنا پڑے گا. پھر یہ آخری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے یعنی دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں کہ کون مجھے پکارتا ہے میں دعا مانگتا ہے اس کی مدد کروں, اور کون مجھ سے مانگتا ہے کہ اسے دوں, کون مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں, مغفرت مانگتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. تو یہ آخری جو رات کا حصہ رہتا, دیکھیے اب رات کا حصہ اگر آپ دیکھیں تو بھائی 8 سے 12 تک حصہ, 12 سے 4 بجے تک ایک حصہ, 4 بجے سے صبح فجر کے وقت تک ایک حصہ. تو یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر اٹھ جائیں تو جیسا مسنون طریقہ بتایا جاتا ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے تہجد پڑھی جاتی ہے, سو کے اٹھنا ہے. تو اب اللہ کے فضل سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو سحری کا جو وقت رہتا وہ تہجد کا وقت رہتا. تو سحری کے لیے جب اٹھ جائیں تو پہلے تہجد پڑھ لیں, سحر کر لیں, پھر فجر کا وقت ہو جا رہا ہے فجر پڑھ لیں, ایسا اس طریقے سے کچھ پروگرام بنائیں. تو یہاں اب یہ جو ایک تہائی رات باقی رہتی ارلی مارننگ سحر سے پہلے جو ہے جب باقی رہتی, تو اب یہ ہم کو سائنٹیفکلی یہ حدیث کو اگر دیکھیں تو اینی پارٹ آف دی ورلڈ میں اللہ تعالیٰ ایک تہائی رات جب باقی رہتی دنیاوی آسمان پہ آ جاتے ہیں. یہ زمین گھوم رہی ہے, ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں زمین پہ آخری رات کا حصہ ہے. تو آپ امریکہ میں رہو, کینیڈا میں رہو, انڈیا میں رہو, کہیں بھی رہو, یہ آخری رات کے حصے. مطلب یہ ہے کہ قبولیت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت رہتا ہے اور اس وقت ہم لوگ مست ہوتے ہیں. ویسی گہری نیند رات کے پورے حصے میں کبھی نہیں ہوتی ہماری, کیونکہ وہاں شیطان نہیں تھپکتا, یہاں شیطان تھپک کے سلاتا کہ کام بھی اٹھتا تہجد پڑھتا پھر فجر پڑتا ہے تو چلو اس کو سلا دو. تب اللہ کے فضل سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں یہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی عادت پڑ جائے ہم کو. تو انشاءاللہ رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.